صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. گزشتہ جمعے بھی ہم نے اسی آیت مقدسہ کو تلاوت کیا اور یہ عرض کیا تھا کہ جب آدمی زبان سے یہ اقرار کر لے کہ ہمارا رب، ہمارا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی، تو محض زبانی جمع خرچ سے کام نہ چلے گا، بلکہ ارشاد باری تعالی ہوا جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ تبارک و تعالی، پھر ثم استقاموا، پھر اس پر استقامت، اس پر ڈٹا رہا، اس پر جمع رہا، پھر اس کا ثمر یہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اس پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اس کو کیا بشارت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تجھے کسی قسم کا ڈر اور حزن نہیں ہونا چاہیے، وہ ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، ہم اس لیے آئے کہ تجھے اس جنت کی بشارت دیں جس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ سے کیا. اس کے تحت ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ دین پر سختی سے ڈٹ رہنا، استقامت کرنا، اس کے بغیر آدمی ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی نہیں پا سکتا. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے وہ نقش کی زمین پر سب کیے، بڑی بڑی سختی اور بڑی بڑی پریشانیوں کو جھیلا، لیکن تس سے مس نہ ہو. عزیزان محترم، وہ سختیاں، وہ صعوبتیں، وہ شدائد جن سے صحابہ کرام علیہم الرضوان گزرے، شاید ان کا ہزارواں حصہ بھی ہم پر ڈال دیا جائے، پتہ نہیں ہمارا کیا حال. ہمارے پائی استقامت، ہمارے استقلال و تحمل. محترم حضرات، دن تو دن، برس تو برس، شاید چند منٹ میں جواب دے جائیں جن شدائد سے صحابہ کرام علیہم الرضوان گزرے. اور یہ ہم نے پہلے جمعے بطور خاص یہ بات اور اسی سے ہم نے ابتدا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ہر نبی کو ستایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن میں سب سے زیادہ ستایا گیا، اتنا کوئی نبی نہیں ستایا گیا جتنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ستایا گیا. لیکن پائی استقلال میں ذرہ برابر ادھر ادھر ہو جائے، اللہ اکبر، ممکن ہی نہیں. اس زمانے کے عرب، اس زمانے کے لوگوں نے وہ کون سی پیشکش تھی جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے نہ رکھی، مگر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ لوگوں نے آپ سے کہا، اس پیغام سے آپ رک جائیے، بہت سارا مال اور متاع آپ کے سامنے ڈھیر کر دیں، اگر آپ اس پیغام سے رک گئے تو ہم کسی حسین اور جمیل عورت سے آپ کا نکاح کرا دیں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بڑی بڑی پیشکشیں کی۔ بلکہ ابو طالب جو آپ کی بہت زیادہ سپورٹ میں تھے، انہیں جا کر سمجھایا کہ اپنے بھتیجوں کو سنبھال لیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہو رہا جس سے ہمارا سارا ماحول مقدر اور خراب ہو رہا۔ ابو طالب نے بھی حضور علیہ السلام سے گفتگو کی تو حضور کی استقامت کا عالم یہ تھا، لوگ کہتے تھے ہم دنیاوی جہو و متا آپ کے سامنے رکھ دیں، آپ تبلیغ سے باز آ جائیں، کسی حسین اور جمیل عورت سے آپ کا نکاح کر دیں تاکہ آپ تبلیغ سے باز آ جائیں۔ حدیثوں میں حضور کا یہ جملہ موجود ہے، یہ دنیاوی جہو و متا، یہ دنیا اور متاع دنیا، یہ کیا دنیا کی بڑی سی بڑی دولت، یہ کیا ہے کوئی حسین اور جمیل عورت، یہ کیا؟ حضور فرماتے قسم خدا کی اس کام سے باز رکھنے کے لیے تم میرے دہنے ہاتھ میں آسمان سے سورج نکال کر لے آؤ اور اس ہاتھ میں رکھ، اور آسمان سے چاند لے کر میرے اس ہاتھ میں رکھ دو، قسم خدا کی میں اپنی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا جب تک کہ وہ دین جس کے لیے میں آیا ہوں اس کا غلبہ پورے عالم پر نہ ہو جائے۔ جیسا کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، کہ نبی کریم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تاکہ اس کا غلبہ تمام ادیان پر ہو جائے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، رب کریم فرماتا کہ یہ دین تمام دنیا پر غالب اور اس کا نور جو ہے وہ تمام دنیا پر تمام ہوگا اگرچہ یہ بات کافروں کو بری لگے۔ اور آنے والے دور میں دیکھا کہ ساری دنیا میں واللہ متم نور ہی، ساری دنیا میں وہ نور پھیلا اور سازش کرنے والے لوگ جو تھے وہ بالکل کافر ہو کر رہ گئے۔ دلیر جو حضور علیہ السلام کے معاملے میں مانے تھے، بیشتر حضرات اس میں سے ایمان لے آئے، اور نتیجہ آج تک جو ہوا عزیزان گرامی ہمارے سامنے ہے۔ تو جن مصائب سے حضور علیہ السلام گزرے، جن مصائب سے صحابہ کرام علیہم الرضوان گزرے، اس کا ہم نے ایک حصہ تو گزشتہ جمعے پیش کیا، آج ہم اس پر ایک دوسرے انداز میں کلام کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بتائیے، آج جب ہم حضور کے فضائل سنتے، توجہ کیجئے ذرا جو بات میں کہنے والا ہوں، کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا کرتے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، یہ سارے حالات ہم نے سنے۔ اور بارہ ہم نے یہ کہا، اس کو تفصیل سے بتانے کی ضرورت نہیں، کہ جن آنکھوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا، حضور فرماتے ہیں جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ جنتی، اور جنہوں نے ان آنکھوں کو دیکھا جو میرے دیکھنے والی آنکھ، وہ بھی جنتی۔ مجھے بتائیے صاحب، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان سے کہیے کہ دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے یا نہیں، کاش کہ ہم بھی اس زمانے میں ہوتے حضور کا دیدار کر لیتے، کاش ہم اس زمانے میں ہوتے کہ حضور کے پیشانی کے کہکشاں کو ہم بھی دیکھتے، کاش ہم اس زمانے میں ہوتے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اٹھتا بیٹھتا دیکھتے، کاش ہم اس زمانے میں ہوتے کہ حضور کو چلتا پھرتا ہوا دیکھتے۔ مجھے بتائیے خواہش ہر ایک شخص کی ہے یا نہیں؟ اب میں اس پر دو روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ایک تو حضرت مقدار رضی اللہ عنہ کی، اور ایک ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کی۔ کہتے ہیں حضرت جبیر، میں نے اپنے والد ماجد سے سنا کہ وہ حضرت مقدار رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور آن کر کے حضرت مقدار سے کہنے لگا، یہ کتنی خوش نصیب ہیں آنکھیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ اس کے گفتگو سے ایسا لگا کہ وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن آنکھوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، کاش بھی اگر ہم اس زمانے میں زندہ ہوتے تو ہم بھی حضور کی زیارت کرتے۔ ان صحابی مقداد نے ان کی سخت سرزنش کی، ان کا خبردار کبھی ایسی خواہش نہیں کرنا، قسم خدا کی تمہیں کیا پتا کہ حضور کن مصائب سے گزرے، تمہیں کیا پتا کہ ہم لوگ کن مصائب سے گزرے، بہت شدائد، بہت ہی تو گویا ستایا گیا، بہت ہی ہمیں جناب صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت زیادہ سزائیں دی گئیں، ستایا گیا۔ اگر تم اس زمانے میں ہوتے تو تمہارے پائے استقلال میں کہاں وہ، تمہارے صبر اور تحمل میں کہاں وہ چیز جو ہم صحابہ کرام علیہم رضوان نے دیکھی۔ تم شکر کرو کہ اس زمانے میں تو دین نیا آیا، اور اس کے پھیلانے میں کیا کیا ہوا، تمہیں تو سب پکی پکائی مل گئی، تم تو مسلمان پیدا ہوئے، تم تو صرف اللہ کے سوا کسی اور معبود کو جانتے ہی نہیں، قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی تمہارے ذہن میں نہیں۔ اس زمانے میں دیکھو کہ جس زمانے میں نئے نئے لوگ اسلام قبول کرتے، اور ان پر جو شدائد، جو ان کو اذیتیں تکلیفیں دی جاتی، مفہوم یہ تھا کہ اس کا اشرِ اشیر بھی تم پر اگر پڑ جاتا تو تمہارے پائے استقلال میں لغزش آ جاتی اور تم اپنے مقام پر ٹھہرتے نہیں۔ اسی طرح حذیفہ ابن یمان کئی جگہ مختلف طریقے سے آئیں، کچھ الفاظ اس کے مسلم شریف میں بھی ہیں۔ کہتے ہیں راوی کے ایک شخص کوفے کا رہنے والا، اس نے آن کر کے کہا، سبحان اللہ، حذیفہ ابن یمان تم صحابی رسول ہو، کتنے خوش نصیب ہو کہ تم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ اور اس کے منہ سے نکل گیا، حذیفہ ابن یمان اگر ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو آپ کو کندھوں پر لیے گھومتے ہوتے، حضور کو تو زمین پر قدم نہیں رکھنے دیتے اور سروں پر لے کر کے گھومتے۔ حذیفہ ابن یمان کو جلال آ گیا، فرمایا کیا کہتا، قسم خدا کی کوئی آدمی یہ تمنا نہ کرے کہ میں اس زمانے میں ہوتا تو حضور کا دیدار کرتا اور یوں کرتا، چنی کرتا، چنا کرتا۔ ارے تم پر ان مصیبتوں کا ہزارواں حصہ بھی اگر تم پر پڑتا تو تمہارے بھال ہوتا کیا، تم استقامت کا کیسے مظاہرہ کرتے، ایمان پر تم کیسے ثابت قدم رہتے۔ خبردار، کبھی اس بات کی خواہش کا اظہار مت کرنا، کیوں کہ ہم اور آپ میں جو کمزوریاں ہیں وہ ہم خوب جانتے۔ آج مجھے بتائیے، روپے 10 روپے پر ہم جھوٹی قسم کھانے لگ جاتے، 1000 2000 باہمی آپس کے معاملات قرآن مجید کو اٹھا لیا کرتے۔ ہمارا تو استقامت کا عالم یہ ہے کہ جناب دن رات نہ جانے کتنی مرتبے ہمارا ایمان بکتا، کتنی مرتبے لوگ خریدتے ہیں۔ ہم اگر حضور کے زمانے میں ہوتے کیا وہ شدائد برداشت کرتے، کیا وہ سختیاں برداشت کرتی؟ اور حذیفہ ابن یمان نے فرمایا کہ اگر تم خندق کی سختی کو دیکھ لیتے تو یہ آج تمنا نہ کرتے کہ ہم حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے۔ عزیزان گرامی، حقیقت حال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت نے اپنے پیارے مصطفیٰ کی حمایت میں ایسے لوگوں ہی کا مقدر رکھا کہ جو دین میں ثابت قدم رہے، جو تیلوں میں جلائے گئے، 3-3 4-4 دن بھوکے رہے، مگر انہوں نے استقامت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ دو ایک باتیں وقت کے قلت کو ملوز رکھتے ہوئے میں کرتا ہوں۔ یہ روایت حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے ہے، اور فرمائیے کہ اس زمانے میں اسلام پر استقامت کا کیسا مظاہرہ ہوا۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، کچھ تفصیل اس کے اسد الغابہ میں کافی حد تک موجود۔ جب شام کے عیسائیوں سے مسلمانوں کا مارکا ہوا شاہ ہرقل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اب کیا ہوا کہ مسلمان جب گئے وہاں حملہ کرنے کے لیے تو جناب شاہ ہرقل کی فوج نے 80 مسلمانوں کو گرفتار کر لیا، اور اسی میں حضرت عبداللہ ابن حذافہ ان کو گرفتار کیا۔ گرفتار کرنے کے بعد یہ خبر امیر المومنین حضرت عمر تک پہنچی کہ عبداللہ ابن حذافہ ومیں 80 ساتھیوں کے وہ گرفتار ہو گئے اور شاہ ہرقل کے قید خانے میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اس کو عصبیت سے تعبیر مت کیجئے گا، وہ میں آپ کے ذہن سے مٹانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا، حضرت عمر کہتے ہیں، اے شاہ ہرقل، میں تیرے لیے بلوچ ریجمنٹ بھیج رہا ہوں، جو بڑی لڑاکا، فرینٹیر کور بھیج رہا ہوں، جو بڑی لڑاکا، پنجاب ریجمنٹ بھیج رہا ہوں، جو جناب کھسکتی نہیں، اپنے مقام سے ایسا لڑے گی ویسے لڑے گی۔ سنو اس وقت معیار کیا تھا، حضرت عمر نے فرما، ہرقل، عافیت اسی میں ہے کہ تو عبداللہ ابن حذافہ وہ بنے ساتھیوں کے رہا کر دے، اگر تو نے رہا نہیں کیا تو میں تیری سرکوبی کے لیے
ایسی فوج بھیجوں گا جس کی شان یہ ہوگی کہ بازار میں چلے گی تو اللہ کا ذکر کرے گی، سودا بیچے گی تو اللہ کا ذکر کرے گی، سودا خریدے گی تو اللہ کا ذکر کرے گی، گھوڑے پر چڑھے گی تو اللہ کا ذکر کرے، گھوڑے سے اترے گی تو اللہ کا ذکر کرے۔ اب بتا اگر ایسے ذاکرین کی فوج میں تیری سرکوبی کے لیے بھیج دوں تو تیرا کیا حال ہوگا؟ اپنے غور پر معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جانتے کون معزز کون مکرم ہے؟ آج کل تو آپ نے دیکھا یہ بات بہت کڑوی، آدمی کو اس لیے مار دیا گیا کہ وہ پنجاب کا رہنے والا، اس لیے مار دیا گیا کہ وہ پٹھان، اس لیے مار دیا گیا کہ وہ اردو بولتا، اس لیے مار دیا گیا کہ بلوچی بولتا، اس لیے مار دیا گیا کہ وہ سندھی بولتا۔ آج تو ہمارا معیار یہ ہے، حضرت عمر کا معیار دیکھیے کیا ہے، اللہ کا معیار دیکھیے کیا ہے، تم میں اللہ کے نزدیک وہ سب سے مکرم ہے جو تم سب میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جذبہ ہماری رگ و پہ میں سمو دے تو ہماری یہ سارے جھگڑے عزیزان گرامی ختم ہو کر رہ جائیں۔ اوہو، ہرقل کے پاس جب یہ ہیبت نامہ آیا، وہ پڑھ کر کے سمجھا عبداللہ ابن حذافہ ضرور، جس کو یہ محمد عربی کہتے، اس کا خاص رشتہ دار ہے، ایسا خط آیا اس کی حمایت میں اور کہا اگر یہ محمد عربی کا رشتہ دار نہیں تو امیر المومنین کا بہت زیادہ خاص آدمی لگتا، کہ ایسا نامہ حضرت عمر نے مجھے لکھا۔ اس نے کیا کیا، 80 آدمیوں کو بلایا جو قید، عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا جو قید، سب کو کھڑا کر کے اپنے دربار میں شاہ ہرقل نے کہا، یا عبداللہ تیرا محمد عربی سے کیا رشتہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی رشتہ نہیں، یعنی نسب کے اعتبار۔ کہا کیا تیرا عمر بن خطاب سے کوئی رشتہ؟ کہا ان دونوں سے میرا کوئی رشتہ نہیں سوا ایک رشتے کے، اور وہ رشتہ ہم سب کو اپنانا چاہیے، رشتہ میرا دونوں سے یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے، عمر ابن خطاب بھی اسی نبی کے ماننے والے، یہ ہمارا اور ان 80 ساتھیوں کا یہی رشتہ ہے کلمے کا۔ اس نے کہا اچھا، یا عبداللہ اگر تو ہمارا مذہب عیسائیت قبول کر لے تو ہم اپنے یہاں تجھے بہت بڑا عہدہ دے دیں۔ ان کا ہرگز نہیں۔ کہا اگر تو ہمارا عہدہ قبول کر لے تو بہت کچھ جاہو حشمت تیرے سپرد کر دیں۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں، اور کہا یا عبداللہ اگر تو نے عیسائیت کے مذہب کو قبول کر لیا، بہت ساری تیرے ساتھ ہم جو مراعات وہ تجھے دے دیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن حذافہ اس کی ساری پیشکش کو عزیزان گرامی ٹھکرا دیا۔ ٹھکرانے کے بعد ہرقل حیران کہ ان کے دلوں میں ایمان کیسا راسخ ہو گیا، یہ اپنے نبی کے کیسے ماننے والے کہ ٹس سے مز بھی نہیں ہو رہے۔ پریشان ہو کر کہنے لگا یا عبداللہ اگر تو تھوڑی سی شراب پی لے میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ نے کہا بھلا بتاؤ، جس زبان سے کلمہ پڑھا اس زبان سے میں شراب پیوں گا؟ یہ بھی مجھ سے نہیں بن پڑے۔ کہا یا عبداللہ تھوڑا سا خندیر کا گوشت چکھ لے میں تجھے رہا کر دوں گا۔ کہا قسم خدا بھی یہ نہیں مجھ سے ہوگا۔ اب عبداللہ پھر تو ایسا کر کہ صلیب کو سجدہ کر لے میں تجھے رہا کر دوں گا۔ فرمایا کہ جو پیشانی اللہ کے حضور جھکی ہے وہ پیشانی صلیب کے آگے کیسے جھکے گی؟ وہ گرم ہو گیا۔ سخت برم ہونے کے بعد 80 جوانوں کو الگ کیا اور سپاہیوں سے کہا ایک کمرے میں عبداللہ ابن حذافہ کو بند کر دو اور ایک گلاس میں شراب رکھو اور ایک تشت میں خنزیر کے بہترین بھنے ہوئے کباب رکھ، جب بھوکا مرے گا تو خود ہی کھائے گا۔ 3 دن تک عبداللہ ابن حذافہ ایک کمرے میں بند رہے۔ پھر اس کے بعد ہرقل نے اپنے سپاہیوں سے کہا بلاؤ عبداللہ۔ حضرت عبداللہ آئے، سپاہیوں سے کہا کوئی کباب اس نے چکھا؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب، سارا اسی طرح موجود۔ کہا کوئی شراب کا ایک گھونٹ پیا؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ کہا یا عبداللہ تمہارے مذہب میں بھی تو یہ بات کہ 3 دن اگر آدمی کو کھانا پانی نہ ملے تو حرام کھا لے، شراب پی لے کہ اس کی جان بچ جائے، تو تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سنو استقامت کا عالم، فرما اگرچہ ہمارا دین اس بات کی اجازت دیتا کہ مگر میں نے سوچا کہ وہ کام کروں غلام مصطفیٰ ہو کر جس سے تیری خوشی، جس سے تو ہوش رہا ہے، قسم خدا کہ میں شراب بھی نہیں پیوں گا، کباب بھی نہیں کھاؤں گا۔ اس کے بعد کہا یا عبداللہ تو ایسا کر کہ میں تیرے نکاح میں دے دوں گا اور حکومت آدھی تجھے دے دوں گا۔ کہا یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکے گا، سخت پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا اب دیکھ میں تیرا کیا حال کرتا ہوں۔ ایک کڑھائی میں تیل اس کے آرڈر سے جلایا گیا اور جناب اس کو گرم کیا گیا کہ اگر تو نہیں مانتا تو دیکھ تیرا حال کیا ہوگا۔ ایک اور مسلمان کو بلایا جو 80 آدمی، ان سے کہا کہ تم مذہب عیسائیت قبول کر، اس نے بھی اسی طرح منع کر دیا۔ اس غریب کو اٹھا کر تیل کے کڑھوں میں ڈال دیا گیا، کھولتے ہوئے تیل، وہ آنن فانن میں اس کی ہڈیاں رہ گئیں۔ اور عبداللہ ابن حذافہ سے کہا یہی تیرا حال ہوگا، اب بتا کیا ہے۔ پھر دربار میں بلا کر کے کہا اب بتا کیا حال ہے، کیا واقعی مرنے کے لیے تیار؟ انہوں نے کہا بالکل میں مرنے کے لیے تیار۔ لیجئے صاحب کڑھاؤ تیل کا چڑھا ہوا تھا، عبداللہ ابن حذافہ کو جب لے جایا گیا، عبداللہ ابن حذافہ زارو قطار رو رہے آئی گئے کہ لگتا ہے کہ باز آ گیا، رو رہا ہے زارو قطار، اب اس کو مارنے کی ضرورت نہیں، اب تو ساری ڈیمانڈ آپ کی پوری ہو جائے۔ وہ سپاہی تو زارو قطار رو رہا۔ شاہ ہرقل نے عبداللہ ابن حذافہ کو بلایا اور کہا کیوں میاں، نہیں نہیں کیوں رو رہے تھے، باز آ گئے مان لو گے؟ ارے انہیں کہا ہرقل تو میرے رونے کو دیکھ کر یہ کہہ رہا کہ میں اپنے دین سے باز آ گیا، کلمے سے باز آ گیا، اپنے نبی کے نسبت کو میں نے چھوڑ دیا؟ ارے قسم خدا کی میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ جب تو کڑھاؤں میں ڈالنے کے لیے تیرے سپاہی لے جا رہے، میں تو اس لیے رو رہا۔ ارے اللہ تبارک و تعالی یہ کتنی حقیر جان ہے جو میں تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا کہ میرے مولا کاش کہ میرے بدن کے ایک ایک رونٹے کی ایک ایک جان تو الگ الگ دے دے اور وہ یہ کے بعد دیگرے تیرے دربار میں قربان کروں تو شاید تیری رضا کا سامان ہو جائے، میں تو اس لیے رو رہا، تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں موت کی وجہ سے رو رہا ہوں؟ ہرقل کی عقل ٹھکانے آ گئی کہ محمد عربی نے یہ کون سے عشق اور محبت کی شراب پلائی کہ جس کا نشہ نہیں اتر رہا۔ لیجئے صاحب آخر نے کہا حذافہ میں تو تجھ سے تنگ آ گیا، تو ایسا کر سارے کام چھوڑ دے، تو میری پیشانی کو چوم لے میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے قسم خدا بھی یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکے گا، یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکے گا۔ اس نے کہا سن اب آخری آخری پیش کٹ، اگر تو میری پیشانی کو چوم لے میں تجھے بھی رہا کر دوں گا، تیرے 80 ساتھیوں کو بھی رہا کر دوں گا۔ جب عبداللہ نے یہ سنا کہ میری وجہ سے میرے 80 بھائی جو ہیں وہ ان کی جان بچ جائے گی، کہا مجھے یہ منظور ہے، اگر مجھے تو میرے 80 ساتھیوں کے ساتھ رہا کر دیا جائے۔ تو عبداللہ ابن حذافہ نے اس کی پیشانی کو چوما اور چومنے کے بعد اس میں حضب وعدہ عبداللہ ابن حذافہ کو بھی رہا کر دیا، ان کے 80 ساتھیوں کو رہا کر دیا۔ عبداللہ ابن حذافہ جب دربار خلیفۃ المسلمین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پہنچے تو اب کسی نے ان کی زندگی میں بطور خوش طبعی مذاق وہ کہتے یہ آ رہا ہے عبداللہ، یہ ہے وہ شخص کہ جس نے ایک کافر کی پیشانی کو چوما۔ صحابہ کرام ان سے خوش طبعی کرتے، حضرت عبداللہ ابن حذافہ فرماتے ہاں میں نے پیشانی تو چومی مگر میرا اللہ گواہ ہے میں نے اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، تم 80 آدمیوں کی جان بچانے کے لیے میں نے یہ کام کیا، اپنی جان بچانے کے نہیں کیا۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا وہ کیسا استقامت کا عزیزان گرامی پہاڑ تھے کہ وہ اسلام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ایسا وابستہ ہو گئے کہ وہ چاہے مار دیے جائیں، تیل میں ڈال دیے جائیں، کچھ ہی ان کے ساتھ ہو جائے، مگر وہ دین سے ہٹنے کے لیے ایک رتی برابر بھی تیار نہیں تھے۔ یہ ہے اس آیت جیتی جاتی تفسیر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ تبارک و تعالی ایسی استقامت عزیزان گرامی عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد یہ نہیں کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین ہر ایک نے دین کے معاملے میں وہ استقامت کا ثبوت دیا کہ موت کو وہ بالکل خاطر میں نہیں لاتے۔ ہم وقت اپنی جان دینے کی تیار رہتے. ایک پورا باپ اگر آپ تلاش کریں تو جگہ جگہ آپ کو ایسی روایات ایسی حدیثیں ملے گی کہ ایک ذرہ برابر بال برابر بھی لوگ اپنے دین اور ایمان سے نہیں ہٹے, اور اس کی نظیریں کئی موجود ہیں. اسی طریقے سے صحابہ تابعین کے زمانے, حجاج بن یوسف کتنا ظالم آدمی, جناب اس کا حال یہ تھا کہ ابن جریر لکھتے ہیں کہ وہ ایسا ظالم کہ مسجد میں آن کر کھڑا ہو جائے اور لوگوں سے کہے کہ تم نماز جمعہ کے بعد اس دروازے سے نکلنا, اگر تم اس دروازے سے گئے قسم خدا کی تم سب کا قتل مجھ پر حلال ہوگا. صرف دروازہ تبدیل کرنے پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا. ابن جریر کہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ سے اس کے حکم سے نیک پارسا قسم کے لوگ جن کو موت کے گھاٹ اتارا گیا ان کی تعداد 100,000 بتائی جاتی. حجاج بن یوسف کے مرنے کے بعد اس کے قید خانوں کو جب دیکھا گیا تو بے گناہ لوگوں کی تعداد اس زمانے میں 30,000 کے قریب تھی جو اس کے قید خانوں میں سڑ رہے تھے کہ جن کو وہ سزائیں دیا کرتا تھا. عزیزان گرامی, اس کی موت کا حال ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا کہ حجاج مرا کیسے, اتنا ظالم, اتنا ظالم تصور نہیں کر سکتے آپ. ابن جریر بڑا مشہور مورخ ہے, وہ کہتا ہے کل قیامت میں اعلان ہو, عیسائیوں اپنے ظالموں کو لے آؤ, یہودیوں اپنے ظالموں کو لے آؤ, نصرانیوں اپنے ظالموں کو لے آؤ, سارے جتنے مذہب ہیں سب اپنے اپنے ظالموں کو لے آئے. یہ لکھیے ہمارے 2,000 ظالم, کوئی کہے یہ ہمارے 5,000 ظالم, کوئی کہے یہ ہماری قوم کے 10,000 ظالم. کہنے لگے ساری قوم کے ظالموں کو اکٹھا کیا جائے اور مسلمان خالی حجاج کو پیش کر دیں تو سب پہ بازی لے جائیں, خالی حجاج کو دکھا دیں تو سب پر جناب بازی لے جائیں. وہ اتنا ظالم تھا, اس کا کبھی کبھی موقع جب اللہ کے نیک بندوں سے پڑتا اس کی عقل کام نہیں کرتی کہ اس کی جاہ و حشمت کو خاطر میں لائے بغیر لوگ کلین میں حق کس طریقے سے بلند کیا کرتے. بے شمار اس کی مثالیں موجود. اس کے مرنے کا سبب کیا ہوا؟ معتبر کتابوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ حجاج کے مرنے کا سبب یہ ہوا کہ اپنے زمانے کے ایک مشہور تابعی سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اس کے دربار میں گرفتار کر کے لائے گئے, اور لانے کے بعد وہ اپنے معاملات میں مصروف تھا, وہ کام کے بعد میں کہا لاؤ سعید بن جبیر. واقعہ بڑا طویل, وقت کافی لگے گا اس میں, لیکن اس سے ہم صرف چند اقتباس لیتے جس سے تعلق ہمارے اس عنوان کے بعد. اس نے سب سے بڑی بدتمیزی کی سعید ابن جبیر سے یہ کی, کیا نام ہے تیرا, بڑا شہرہ ہے تیرے تقوی اور تیرے علم کا, کیا نام ہے تیرا؟ انہوں نے کہا مجھے سعید بن جبیر کہتے ہیں. حجاج نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا تو سعید بن جبیر نہیں ہے بلکہ تو شقی بن قصیر. معاذ اللہ, سعید کہتے ہیں اچھے نیک اور شقی کہتے ہیں یعنی سخت دل, بھونڈا آدمی, بیکار آدمی, کسی پر رحم نہ کرے, کسی پر کرم نہ کرے. شقی کہتا تو سعید بن جبیر نہیں, تو شقی بن قصیر ہے. کیا مطلب ہوا؟ زیر کو عربی میں کہتے ہیں کسرہ, کیونکہ زیر حرف کے نیچے ہوتا ہے, جس حرف پر ہو اس کو مکسور کہتے ہیں. تو کیا کہتا ہے؟ تو سعید بن جبیر نہیں, تو سعید بن قصیر ہے, یعنی شقی ہے اور گھٹیا باپ کا بیٹا. سعید بن جبیر سے اس نے کہا. حضرت سعید بن جبیر اس کے کر و فر سے بغیر دباؤ مسکرا کر کہنے لگے حجاج میری اماں میرا نام تجھ سے زیادہ جانتی اور وہ مجھے سعید ہی پکارتی. انہوں نے کہا آج میں تیری جاہ و حشمت خاک میں ملا دوں گا, تیرا علم و فضل, تیری شہرت اور تیرا تقوی خاک میں ملا دوں گا. جب وہ گرگ رہا تھا سعید بن جبیر نے مسکرا کر کے کہا حجاج اگر یہ ساری قوتیں تیرے میں ہوتی تو میں اللہ کو کیوں سجدہ کرتا, تجھے سجدہ کرتا. یہ ساری خوبیوں کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی, جسے چاہے خاک میں ملا دے, جسے چاہے ہاتھ سے اٹھا دے, جب چاہے کسی کو گرا دے, جب چاہے کسی کو اٹھا دے. یہ ساری قدرت کاملہ تو اللہ تبارک و تعالی کی ہے, بندے نے اتنی قدرت کہاں. اگر یہ خوبیاں ساری تیرے میں ہوتی تو میں تو تجھے سجدہ کرتا, اللہ تبارک و تعالی سجدہ کیوں؟ وہ اور گرم ہو گیا, اور گرم ہونے کے بعد اس نے کیا کیا, حضرت سعید بن جبیر کے لیے بہت اور مکالمے ہوئے, اور اس کے بعد میں کہا لے جاؤ اس کو اندھے کے قتل کر دو. یہ جب کہا سعید بن جبیر ڈر کے مارے نہیں جانے لگے، اٹھے اور مسکرا کر ایک تمسخر کے انداز میں کہا، سپاہی جب پکڑ کر لے جانے لگے، سعید بن جبیر نے کہا اچھا بھائی حجاج چلتے ہیں یار، پھر بعد میں دیکھیں گے۔ ارے اس نے تو مذاق کر رہا ہے، ادھر لے آؤ بلا کر کے، میں تو اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا۔ ہاتھ سے قتل کرتے وقت سعید بن جبیر نے کہا قتل کرو، مگر میرا چہرہ کعبے کی طرف کر دو، کعبے کی طرف کر دو۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا نہیں، اس کے چہرے کو ادھر سے موڑ دو تاکہ یہ قبلے کی طرف ہو کر کے قتل نہ ہونا، قتل ہونے کا امید جو تمنا کر رہا اس کی تمنا خاک میں مل جا۔ اور اس کے بعد تلوار ہاتھ میں لے کر کہنے لگا بتا کیسے قتل ہونا چاہتا ہے، کیا مطلب تیری گردن ماروں یا تیرے سر پہ ماروں یا تلوار تیری پیٹ میں گھسے ہوں۔ سعید بن جبیر استقامت کا پہاڑ کھڑے ہو کر سنیے کیا کہا، اللہ اللہ، اگر کوئی مرد مومن استقامت کا پہاڑ ایسا، اللہ نے کہا کہ جیسا قیامت میں تو اپنا قتل ہونا پسند کرے ویسا ہی مجھے قتل کر دے، اس لیے کہ جو تو میرے ساتھ کرے گا کل قیامت میں تیرے ساتھ ویسا ہی ہونا ہے، اب اس کا انتخاب تو کر لے کہ قیامت میں کیسا مرنا پسند کرے گا، کون سی سزا قیامت کے لیے تجھے پسند ہے وہی سزا مجھے دے دے۔ وہ اور غصے میں لال پیلا ہو گیا اور قتبلے سے اس کے چہرے کو ہٹا دیا جائے۔ انہوں نے فوراً وہ آیت پڑھی، تم تو چہرہ کی دری گھماؤ ہر طرف اللہ تبارک و تعالی، اور گردن پر حجاج نے جب تلوار مارنے لگا ایک جملہ سعید بن جبیر کے منہ سے نکل گیا، بقول اقبال دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تلوار لگنے سے پہلے سعید بن جبیر نے ایک نعرہ مارا کہ اے اللہ تبارک و تعالی، آج تو حجاج مجھے قتل کر رہا، مولا میرے قتل کے بعد کسی کے قتل پر اس کو قدرت مت دینا۔ یہ کہا اور وہ جناب تلوار حضرت سعید بن جبیر کی جب گردن پر پڑھی تو کہتے ہیں ایسا فوارہ نکلا خون کا کہ دربار میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ نے کپڑے سمیٹ لیے اور جناب فوارے کی طریقے سے خون نکلا۔ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ جو سرکاری اطیبہ تھے وہ کاسر گوشی کر رہے تھے، ایک دوسرے کے کان میں یہ کہہ رہے تھے قسم خدا کی مرتی ہوئی تو ہم نے لوگوں کو دیکھا مگر ایسا مرتا ہوا آدمی نہیں دیکھا۔ حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کیا، خون کا فوارہ جب نکلا تو اطیبہ یہ کہہ رہے تھے یہ وہ مرد مومن ہے کہ جس کو مرنے کا ایک رتی برابر بھی خوف نہیں تھا، موت کا ایک رتی برابر بھی خوف کس آدمی کو نہیں تھا۔ ماہرین سے پوچھئے کہ جب آدمی کو یہ پتا لگ جائے کہ وہ مرنے والا ہے تو مرنے سے پہلے اس کا خون ٹھنڈا ہو جاتا، اس کے خون میں فوار نہیں ہوتی مگر زبردست فوار کی طریقے سے خون پورے دربار میں پھیلا۔ سارے اطیبہ کہنے لگے یہ مرد مومن تھا کہ جسے مرنے کا ایک رتی برابر بھی احساس نہیں تھا اور اس طریقے سے اپنے رب کے دربار میں وہ حاضر ہو گیا۔ اور اس کے بعد حجاج کا جو حال کہ جب وہ سوتا، میں نے بعض روایتوں پڑھا اس کو ایسا لگتا کہ سعید بن جبیر اس کے پیر کا انگوٹھا پکڑ کر اس کو اٹھا رہے ہیں، اٹھ کیسے سو رہا، آرام کر رہا ہمارے مارنے کے بعد۔ رات میں سعید بن جبیر آن کر اس کو خواب میں ڈرا، وہ پوری رات جاگتا رہتا اور جب دربار میں بیٹھتا اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہتا میں نے بڑی حماقت کی، بھلا سعید بن جبیر نے میرا کیا کیا، میں نے کیوں اسے قتل کیا، کیوں اسے مروایا۔ اس پر کافی افسوس ملتا رہا۔ بن جبیر کے کلمات کے مطابق پھر وہ کسی پر قتل پر قدرت نہیں رہا، کسی کافی افسوس میں دنیا سے مر گیا۔ آپ نے دیکھا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دین کو بچانے کی کوشش کی، یہ ہیں وہ لوگ آج تک ہمارے پاس احتیاط کے ساتھ پہنچا، پوری عمریں لگا دی، اپنی جانیں دے دی، اپنا خون پیش کر دیا، اسلام کی آبیاری تھی، اسلام کو بچایا تو اسلام کو بچایا اور ہم اور آپ کو بنا بنایا مل گیا۔ ایک بات آخری میں کہہ دوں کہ جو چیز تیار مل جائے بغیر کسی زحمت کے مل جائے تو اس کی قدر نہیں کھوتی، اللہ تعالی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ بالکل واقعی ایسا شیخ سعدی اس کو اپنے زبان میں سمجھاتے ہیں، عقل مند لوگ جو دنیا میں گزرے کہتے ہیں کسی کو عقل چاہیے مولانا روم کو پڑھے، عقل چاہیے شیخ سعدی کو پڑھے تو پتہ لگے کہ عقل کسے کہتے ہیں۔ حضرت لقمان سے پوچھا کہ آپ اتنے عقل مند کیسے ہو گئے، کون سی کتابیں پڑھیں، حضرت لقمان نے فرمایا بے وقوفوں کو دیکھ کر میں نے عقل سیکھ لی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا بے وقوف کوئی کام کرتا تو پیچھا آدمی سمجھ جائے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے. عقل اگر چاہیے تو کہتے ہیں مولانا روم کو شیخ سعدی کو پڑھو. شیخ سعدی کہتے ہیں کہ بغیر کسی محنت کے کوئی چیز مل جائے, جیسے آج ہمیں مل گئی, ہمیں اسلام کی قدر ہی نہیں, ہمیں اور معاملات کی کوئی قدر نہیں. فرماتے ہیں اس کی مثال یوں سمجھو, ایک بادشاہ سلامت سے ایک کشتی میں سفر کر رہے. سفر کے دوران ایک آدمی جس نے کبھی زندگی میں سفر نہیں کیا وہ کشتی میں بیٹھا. کشتی جب چلی تو اس نے کشتی کو جب ڈھونڈتے ہوئے دیکھا, اب چلانے لگا, وہ چلا رہا, بے چلا رہا. بادشاہ سلامت نے کہا دیکھو یہ کیا معاملہ. لوگوں نے آن کر کے سپاہیوں نے کہا بادشاہ سلامت ایک احمق بیٹھ گیا کشتی میں, جس نے کبھی کشتی میں سفر ہی نہیں کیا اور وہ چلا رہا تھا, مرا 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 ڈوبا 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 چلا رہا. کہنے اب کیا کیا جائے؟ بادشاہ کے اس زمانے میں کوئی ایک دو عقل مند ضرور ہوتے تاکہ کوئی واقعہ پیچیدہ ہو تو اس کا مقابلہ کیا جائے. بادشاہ کے دربار ایک عقل مند کھڑا ہوا, کہنے لگے حضور جان کی بخشش ہو کچھ عرض کروں. جی فرمایا کیا؟ کہنے لگے آپ کہیں کہ اس کو چپ کرا دوں. کہنے لگے چپ کیسے کراؤ؟ مارو. نہیں ماریں گے, چپ ہو جائے گا. کہنے لگے اچھا چپ کرا دو. یہ صاحب گئے اور جانے کے بعد اس کو کشتی میں سے اٹھا کر پانی میں ڈال دی اور پانی میں ڈال کر ٹانگ پکڑ لی اور کشتی والے سے کہا دوڑا. کشتی دوڑ رہی ہے, اب یہ پانی میں جناب لے جناب جا رہا کشتی, مرا 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 ڈوبا 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 چلا رہا چلا رہا. خوب جب چلانے لگا تھوڑی دیر کشتی چلانے کے بعد اٹھا کر کشتی میں بٹھا دیا گیا, بالکل چپ. اب جناب بادشاہ کے پاس گئے سپاہی, ان کا صاحب السلام علیکم, وہ جو شور مچا رہا تھا بالکل خاموش ہو گیا. بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی کہ ابھی تو اتنا شور مچا رہا, ساری کشتی کو سر پہ اٹھا لیا, یہ تم نے کیا کیا؟ انہیں کہا ہوا یہ کہ اس پاگل کو معلوم نہیں تھا کہ دریا زحمت ہے کشتی رحمت ہے, اس کو بغیر زحمت کی کشتی مل گئی تو چلانے لگا. ہم نے اس کو سمندر میں تھوڑا سا ڈبویا اور ٹانگ پکڑ کر تھوڑی سمندر کی سیر کرائی اور سیر کرانے بعد کشتی میں جب بٹھایا یہ بالکل چپ ہو گیا, اس لیے کہ سمندر کے نسبت اب اس کو پتا چلا کہ کشتی رحمت ہے. تو زحمت کے بعد رحمت ملے اس وقت قدر ہوتی ہے. صحابہ کو زحمت کے بعد رحمت ملی, تابعین کو زحمت کے بعد رحمت ملی, انہیں قدر تھی اور ہمیں اس لیے قدر نہیں. اللہ تبارک و تعالی جو دین ہم تک آیا, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے صحابہ کرام, وہ لوگ جنہوں نے دین کو پھیلایا, رب کریم سب کی عظمت کا سکہ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. وما علینا الا البلاغ.